visit tazkir.org.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمیں سورہ انعام شروع کرنا ہے اور اس کے بعد اگلی سورہ اعراف ہے. اور مکی سورتوں کا چونکہ رنگ دوسرا ہے، اس میں احکامات بھی اس طرح نہیں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ دو سورتیں ہم ذرا تیز چلیں گے. پچھلی سورتوں میں احکامات بھی تھے اور اس کی وجہ سے کچھ وقت زیادہ بھی لگا، اور بلکہ اسی وجہ سے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 جس میں صلح اور خلا کا مسئلہ تھا، تو مجھ سے بھی یہ سہب ہوا کہ ایک ہی رائے میں رکھ سکا، حالانکہ خاصی مضبوط آرا جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی آرا شامل ہیں، وہ اس طرح نہیں رکھی جا سکتی. آج بھی یہ جو ابھی کیسٹ لگا تھا تو تین رکو تلاوت ہو گئے ہیں، تو پہلے ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دور آ رہا ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اب سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دور آ رہا ہے؟ یہاں پر آج کے اس دور میں جو اپنے آپ کو دور جدید ترقی یافتہ دور کہتا ہے، دور تو ہر دور میں اس زمانے کا جدید دور ہی ہوتا ہے. اور قرآن حکیم نے وہ جو فرمایا ہے سورہ فجر میں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونے والے عاد ارم کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. یعنی اس وقت کی سپر پاور اس طرح کی قومیں تھیں اور اپنے وقت کی ترقی یافتہ قومیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دور آ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا لیا. اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ نبی فرشتوں کے جلو میں آئے، کم از کم ایک فرشتہ تو ساتھ ہو، ورنہ تو فرشتوں کی فوج ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی آج کے دور میں بھی اس طرح کے، اچھا یہ سیدھے سادے لوگ یہ دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، تو یہ ایک ذہنیت موجود ہوتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اس لیے کہ فرشتہ اگر اس طرح آئے گا اپنی شکل میں پھر مہلت نہیں ہوگی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. یعنی اگر فرشتہ ویسے اترتا تو ظاہر انسانی شکل میں ہوتا اور کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ اب بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہی اس وقت کر رہے ہوتے. اور پھر فرمایا کہ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر اس مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. دائی کی کیفیت اس میں بڑی اتار چڑھاؤ اور ایک خاص کیفیت سے دائی گزرتا ہے. کبھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ جلدی سے دعوت ساری قبول کر لیں، کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، ایسی بات ہو جائے کہ ایک دم سے یہ بات قبول کر لیں، کبھی یہ ہوتا ہے کوئی ایسا فارمولہ مل جائے کہ بس اس کو استعمال کیا جائے اور لوگ بات قبول کر لیں، اور کبھی یہ کیفیت بھی پیدا ہونے لگتی ہے کہ اچھا تو پھر ان پر کوئی تباہی آ جائے. ان ساری کیفیات، اور یہ سب کیفیات ہیں، ان سب کیفیات کا اظہار اس سورہ میں آخر تک ہوتا رہے گا. فرمایا کہ اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔
قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ کا ہے ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے اور یہ جملہ اس آیت اس سورے میں کئی مرتبہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کر لیا ہے اور وہ ایک حدیث میں جو اس طرح آتا ہے کہ رحمتوں کے 100 حصے ہیں اور صرف ایک حصہ زمین پہ نازل کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں یعنی ایک لطیف پیرائے میں وہ جو بت جن پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اور جن کے آگے کھانا پینا لا کے رکھ دیا جاتا تھا اور وہ اصل ان بتوں کو تو نہیں پہنچتا تھا پہنچتا تو ان مجاوروں کو ہے جو دائیں بائیں موجود رہتے ہیں اور بالآخر یہ ساری چیزیں انہی کی ہوتی ہیں آج بھی جو اس طرح کے آستانے ہیں وہاں پر یہ سارا کھانا پینا تو مجاوروں کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے, یہ جو پیچھے فرمایا کہ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی. اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیسا اعتماد دینے والا یہ جملہ ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی سے بہرہ مند کر لے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو بھی کوئی نہیں گویا جو اس کو روک سکے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے, اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شتبہ پیش نہیں آتا, مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے اور اسے نہیں مانتے.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. جس روز ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے, تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی وہاں پہ بھی جھوٹ یہ بول رہے ہیں. یہ تو بالکل کٹر قسم کے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑھیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار کی فرمائی ہے کہ جس میں اس کی مشیت کا اظہار ہوتا ہے کہ گویا اگر نیک راستے پہ چل رہے ہو تو یہ بھی اسی کی مشیت کا حصہ ہے اور اگر بدی کا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ بھی اسی کی مشیت کا حصہ ہے. اور گویا جو شخص بدی کے راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اسی طرف کھولتا ہے اور جو نیکی کی طرف چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اسی طرف کھولتا ہے. ایک وہ جو مثال کے ذریعے اگر یہ بات سمجھنی ہو, یہ جو کمپیوٹر آج کے دور میں ہر جگہ ہی موجود ہے, مختلف پروگرام اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بچے عموماً اس کا استعمال کرتے ہیں, مختلف گیمز ہیں, وہ پروگرام تو پورا فیڈ کیا ہوا ہے. اب یہ بچے کی صلاحیت پر ہے, اس میں ہارنے کی بھی پوری صلاحیت موجود ہے, جیتنے کی بھی پوری صلاحیت موجود ہے, ہارنے کے بھی پورے امکانات موجود ہیں, جیتنے کے بھی, یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اب یہ ہاتھ کی انگلیوں کے استعمال کی صلاحیت ہے کہ وہ جیتنے والے نمبر پیدا کر دے یا ہارنے والے نمبر بنا لے, چیزیں دونوں موجود ہیں. تو یہ جو پیچھے سے ایک چیز فیڈ ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایک میں تمثیلیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ہو گئی گویا مشیت, اور یہ جو اب ہاتھ کے استعمال ہو رہے ہیں جس میں بچے مختلف چیزوں میں بعض اوقات بہت سارے نمبر حاصل کر لیتے ہیں اور بعض اوقات نمبر ان کے رہ جاتے ہیں, یہ ان کی صلاحیت کا مظاہرہ ہے. یعنی چیزیں دونوں موجود ہیں. تو اس طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, چیزیں تو دونوں موجود ہیں, اب کس کا استعمال ٹھیک سے تم کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے. پھر یہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. کبھی کبھی ہمارے ہاں یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ قرآن میں پتہ نہیں کیا ہے, وہ اس کے قریب جاتے نہیں اور تبصرے کرتے ہیں, حالانکہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے, حالانکہ ترجمہ کچھ نہیں ہے قرآن کے آگے, جو قرآن کا اپنا انداز ہے, اپنا بیان ہے, اپنا جو متن ہے, اس کا جو زور ہے, اس میں جو اثر ہے, اس کی جو تاثیر ہے, تو اس لیکن اگر صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے, کس قدر جدید ترین یہ کتاب, کس قدر زندگی کے ہر معاملے کو یہ ہینڈل کرتی ہے اور ڈیل کرتی ہے یہ کتاب, اور کسی بھی ایسے مسئلے کو چھوڑتی نہیں ہے جو لوگ ایسے ہی اوپر سے گزر جاتے ہیں اس کے. تو اس لیے ان معنوں میں یہ جدید ترین کتاب ہے. لیکن کل بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ ساری بات سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں, حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے, اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی, ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیجا جائے تو پھر بھی وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے, وہ تو ہیں ہی جھوٹے, اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو, دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخرت کی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہتا ہوا سمندر ہو اور انسان اس کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور اس میں جو قطرہ لگ کر آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قطرہ ہے جو جس مثال دی جا سکتی ہے دنیا, باقی وہ جو بہرے بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں وہ ہے آخرت, کوئی نسبت نہیں ہے دنیا اور آخرت کی. اس لیے دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا کا مقام ہے اور آخرت کے لیے اتنا جتنا کہ اس کا مقام ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس دنیا کو مچھر کے پر کی برابر قرار دیا, کہیں پانی کا قطرہ, لیکن یہی پانی کا قطرہ وہ سمندر دکھائی دیتا ہے جس میں انسان ڈوب جاتا ہے. وہی مچھر کا پر بڑھ کر ایسا خوبصورت لباس دکھائی دیتا ہے کہ جس میں کوئی انسان پہن لیتا ہے. حالانکہ وہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حقیقت فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, ایک وقت آئے گا پردے اٹھ جائیں گے, اب حقیقت بالکل صاف نظر آ رہی ہوگی اور انسان کو یوں لگے گا کہ جیسے وہ خواب سے بیدار ہو گیا ہے. خواب میں جیسے بہت ساری چیزیں دیکھ رہا تھا اور حقیقت ہی سمجھ رہا تھا اس کو, لیکن پھر اندازہ ہوگا کہ نہیں, یہ تو ایک دھوکا تھا, دھوکا کھاتا رہا انسان. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, جس طرح ہم خواب میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات خواب ایک طرح کا دیکھتے ہیں تو پورا رد عمل ہوتا ہے, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں حالانکہ خواب میں, اور کبھی خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں, چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں حالانکہ خواب میں ہوتے ہیں. جیتے جاگتے دھوکا کھاتا ہے انسان. تو یہ دنیا تو اتنی بڑی ڈیزائن کر دی گئی ہے, تو یہ ہے تو یہ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو دنیا کاری سے اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے. یہ دائی کی کیفیت. اے نبی, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی. جو اس نے طے کر لیا ہے, جو اس نے اس قرآن میں لکھ دیا ہے اور دے دیا ہے, اب کوئی انہیں بدل نہیں سکتا اور وہ بدلی نہیں جا سکتی. جو اصول دے دیے ہیں, جو ضابطے دے دیے ہیں, جو حقائق بیان کر دیے ہیں, خواہ سائنس ہو, خواہ معیشت ہو, خواہ معاشرت ہو, خواہ کائنات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے, کہکشاؤں کے بارے میں کوئی بات کہی ہے, سمندروں کے بارے میں کوئی بات کہی ہے, انسانی جسم کے بارے میں کوئی بات کہی ہے, جو وقت آ رہا ہے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی, وہ تو بالکل اٹل حقیقت ہے. یہ تو انسانی فہم سمجھ اسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ تو دنیا کائنات کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی آخری بات ہے. لا مبدل لکلمات اللہ, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچی چکی ہیں, تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, لہذا نادان نہ بنو. یہ بھی دائی کی کیفیت ہے کہ کیا کیا جائے اور کیسے یہ لوگ دعوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غم میں گھلے جاتے, یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ اس طرح اظہار کر رہا ہے اور کہیں پہ یہ بھی کرتا ہے کہ فلا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکونو مومنین, آپ تو غم میں گھلے جا رہے ہیں, ختم کیے جا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, ایک غم روگ لگا ہوا تھا, تو اس میں کبھی اس کیفیت کا اظہار ہوتا تھا کبھی اس کیفیت کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے گویا بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں, مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مردہ قرار دے رہا ہے جو جسم, جان اور آنکھ اور کان اور سانس ہوتے ہوئے سن نہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی, کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، یعنی یہ جاندار بھی۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو؟ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ آج بھی واقعات آتے رہتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں اور بالکل چاروں طرف کے راستے بند دکھائی دیں، پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر اسی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور بالکل موت بظاہر سامنے کھڑی نظر آئے، پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اس وقت وہ پھر سارے اپنے شریک بت وت وہ سب بھول جاتا ہے۔ وہ جو بعد میں واقعہ پیش تو فتح مکہ کے موقع پر آیا، یہ اکرمہ بن ابو جہل، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئے، جب فتح مکہ ہونے لگی تو یہ وہاں سے نکل کھڑے تھے، اور جب وہاں سے بھاگ کر جدہ سے بندرگاہ سے یہ پانی اور پانی کے راستے کشتی میں سوار ہوئے اور نکل کے بس اب یہاں سے نکل جایا جائے، پانی کشتی بھور میں پھنس گئی اور بالکل ڈوبنے والی کیفیت ہو گئی۔ سب لوگ اب اس وقت کہ سب کو چھوڑو، بس اللہ کو یاد کرو، یہاں وہی کام آ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو پھر کہا کہ جب یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی کرو، وہی اصل کار صاحب ہے، تو جب یہاں وہ کام آ سکتا آئے گا تو باقی معاملات میں پھر وہ کیوں نہیں کام آئے گا۔ اور یہ کہا، پھر کشتی بچ گئی، وہ واپس ہوئے اور پھر ایمان لے آئے۔ تو کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، بھول گئے اللہ کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو، ان کتابوں کو، پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تعریف ہے والحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پر ذرا ٹھہر کر وہ واقعہ ذرا ذہن میں لایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کو پکار رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم مانیں گے، اس لیے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی پر تھے اور اس چوٹی سے وہ اس پہاڑ کے دوسری طرف بھی دیکھ سکتے تھے، اور یہ لوگ یہاں اس طرف کھڑے ہوئے تھے، یہ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اس لیے سارے مجمع نے بیک زبان کہا کہ چونکہ آپ اس مقام پر ہیں اس لیے آپ اگر یہ فرما رہے ہیں، اور آپ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، صادق اور امین ہے، کہ آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم مانیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک دوسری چوٹی کے حوالے سے بات کی جہاں نبی اور رسول اور پھر آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ جہاں پر فائد ہیں. یہاں تو انسان صرف دنیا کو دیکھ رہا ہے جو لہو و لعب ہے، اور نبی اس دنیا کے پار جو دوسری چیز ہے آخرت وہ بھی اس کو نظر آ رہی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہی لوگ انکار کرنے لگے، یعنی ایک موقع پہ مان رہے ہیں اور دوسرے موقع پہ نہیں مان رہے، حالانکہ بات وہی ہے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی تو دراصل وہ آنکھوں والا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اس پار بھی دیکھ رہا ہے، وہی اسی کا نام کہ وہی جو ہے اس آنکھ کا نام ہے جس سے وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ جو عام انسان کو دکھائی نہیں دیتی، اور سارے دنیا میں کہ لوگ مل کے بھی کوئی چیز طے کرنا چاہیں نہیں طے کر پاتے، جو وہی طے کر دیتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں کو مل نہ سکا، وہ راز بھی کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ آنکھوں والا اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، آنکھ والا اگر ایک ہو اور ہزاروں لاکھوں اندھے ہوں، وہ ایک آنکھ والا جو ہے وہی سب کی رہنمائی کرے گا، وہی اصل راستہ دیکھ رہا ہوگا، وہی سیدھا راستہ دکھا رہا ہوگا۔ اس لیے یہ جو دنیا کے سارے دانشور فلسفی، یہ کوئی وہی کے مقام ہو، وہی تو وہ چیز ہے جو کہ چٹکیوں میں مسئلے کو حل کرتی ہے، آنکھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اور دور جدید کا مسئلہ کیا ہے؟ وحی سے انکار کرتے ہیں۔ دور جدید کی جو ٹرم ہے، یہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جدید دور کا مطلب یہ نہیں ہے سائنس ٹیکنالوجی اور سورج اور چاند پر کمندر ڈالنا، یہ نہیں ہے۔ دور جدید کا مطلب یہ ہے کہ جب سے انسان نے کہا ہم خود مختار ہو گئے، اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کسی وحی آسمانی ہدایت اس کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہے دور جدید۔ تو اس لیے یہ دور جدید، اس کو سب سے زیادہ چبھنے والی چیز وحی ہے، رسالت ہے، جس کا بار بار اظہار ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ آنکھ ہے کہ یہ اس کو اگر اس کی طرف نہیں دیکھو گے اور اس سے رہنمائی نہیں لوگے تو تم سب اندھے ہو، بہت ڈگریاں اور یہ رکھو غلط فیصلے کرتے، حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی موٹی سی بات ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے نبی تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا بھی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ سرداران قریش یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بس آپ کی بات ماننے کے لیے آ رہے تھے، اور ہم تو آپ کی محفل میں قرآن سننا چاہتے ہیں، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں یہ بلال، یہ خباب، یہ عمار، یہ غلام گویا جو ہیں ہمارے کمزور، حالانکہ اس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ کمزور لوگ نہیں تھے، یہ بڑے لوگ تھے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا اعتراض برائے اعتراض، کہ ان کو یہ غلام نظر آتے تھے، یہ کمزور نظر آتے تھے، اور کہتے تھے یہ لوگ بھی ہیں، اب ہم ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، تو اس لیے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ وہ یہ متوجہ کر رہا ہے کہ ان کو دور نہیں پھینکا جا سکتا۔ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بات کو بات کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی وہ ان کا جملہ پچھلا تھا کہ وہ سردار کہتے ہیں اچھا یہ ہیں فلاں غریب اور فلاں کمزور اور فلاں غلام، ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے۔
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم والله اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم گویا اتنا نافرمانی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو آ جائے عذاب ہم پر، کیوں زمین شک نہیں ہو جاتی اور ہم اس میں دھس نہیں جاتے اور یہ پہاڑ ہم پہ ٹوٹ کیوں نہیں پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں پہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ ذرا بچ گیا میں اور بس ایسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اٹھا کے جیسے یہاں سے وہاں رکھ دیا اور وہ گاڑی تو بس آئی۔ ان کے جو جملے ہیں اور اچانک آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے صرف آنکھ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے جس سے زیادہ نازک کوئی چیز نہیں اور جس کے ہم کس قدر محتاج ہیں یہ آنکھ۔ ایک روایت اس طرح کی ہے کہ صرف اس کی حفاظت کے لیے سات فرشتے ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور کنکر اور اس کے لیے نقصان دہ چیزیں آنکھ کی طرف بڑھتی ہیں اور وہ فرشتے روکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے اور بس ہم تو یہ کہ اللہ نے بچا لیا جملہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ معجزہ ہو گیا، ورنہ تو بس آنکھ جاتی۔ کون کرتا ہے یہ؟ وہی کرتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اگر تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آستہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے انسانی فطرت۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو الست بربکم اروا سے عہد لیا گیا تھا جس کا تذکرہ اگلی سورہ اعراف میں آئے گا، وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ایسے سب موقع پہ وہ فطرت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی عہد ہے جو دراصل انسان یاد کرتا ہے، اس وقت وہ بس صرف ایک ہی کو رب سمجھتا ہے، جب ساری چیزوں سے مایوس ہو کر اور ساری چیزیں اس سے منہ موڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں دنیا بھی، جن کو وہ قادر اور قدرت والا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، پھر اس کے بعد وہ چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر اور مانگتا ہے، اسی کو پھر پکارتا ہے، وہ جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ ہدایت پہلے بھی گزر چکی ہے، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے کہ شاید وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ یعنی نصیحت تو بہرحال کرنی ہے، دعوت تو پہنچانی ہے، ہاں اس وقت جب کہ وہ سننے کے موڈ میں ہی نہ ہو، مذاق اڑ رہا ہو اور ایک خاص کیفیت ہو، اس وقت ہٹ جاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ان کے پاس بعد میں جاؤ ہی نہیں، پھر جب ماحول بدل جائے، صورتحال تبدیل ہو تو پھر جا کے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔
قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو درا حالے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا اس کا ارشاد عین حق ہے اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آدر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گر بھی نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیدار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تلاش حق اور سچائی کی اور جس کی تلاش اور جستجو کی کیفیت کا اظہار ہے. اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک اس روز نظر آیا چاند اور تارا اور سورج. انسانوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے. یعنی یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, بعض اوقات ہم میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ درجنوں مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا, لیکن ایک وقت میں پتہ چلتا ہے اچھا یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے, حالانکہ درجنوں دفعہ اس پر سے گزریں گے. تو اسی طرح یہ انسانوں کی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب تلاش حق شروع ہو تو بالکل وہ خیال ہوتا ہے اتنی موٹی چیز مجھے نظر نہیں آئی, اتنی اہم چیز میں دیکھ نہیں سکا تھا. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں بہت ساری جائیداد, وہ اسی طرح ہوئی ہیں. یہ جو نیوٹن کا جو قانون وجود میں آیا, کہتے سیب گرتے ہوئے تو روز نظر آتا تھا, لیکن اس روز جب سیب نظر آیا گرتا ہوا کہ وہ اوپر سے نیچے آیا تو اس نے سوچنا شروع کر دیا. اسی طرح اصول آرشمیدس, تب میں تو بہت سارے لوگ اترتے ہیں اور اس کے انتہائی میں پانی نکلتا ہے, لیکن ایک خاص وقت میں ایک شخص نے یہ سوچا اچھا. تو اس لیے ایک ہی وقت میں ایک چیز ایک آدمی دیکھ لیتا ہے, دوسرا نہیں دیکھ پاتا. اور حضرت ابراہیم تو وہ تو تلاش حق میں, یہاں پر اگر میں وہ واقعہ سناؤں, وہ ایک موقع پر امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک مسئلہ ہو گیا, ایک میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا, اور دونوں میں ظاہر جھگڑا ہوا, غصے میں آ گئی اور جھگڑا ہوا, اور بالکل شوہر نے قسم کھا لی کہ میں جب تک بات تو مجھ سے نہیں کرے گی میں نہیں کروں گا, قسم کھا لی. بیوی بھی بڑے غصے میں تھی, اس نے بھی فوراً قسم کھا لی میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی. بہرحال جب پارا ذرا ٹھنڈا ہوا اور حالات نارمل ہوئے تب پریشان ہوئے, یہ تو ہم دونوں نے قسمیں کھا لی کیا کیا جائے. اسی وقت امام سفیان ثوری موجود تھے, ان کے پاس ہو گئے, انہوں نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ نہیں نہیں تم قسم کا کفارہ ادا کرو, کچھ نہیں ہو سکتا. کسی نے ان کو کہہ دیا امام حنیفہ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس چلے گئے, امام حنیفہ نے وہ واقعہ سنا اور پھر کہا کہ تم جاؤ اور باتیں کرو, کوئی کفارہ نہیں. ارے دو اتنے بڑے عالم اور امام اور بالکل متضاد بات کہہ رہے ہیں. امام سفیان ثوری کو اس کی اطلاع ملی, وہ گئے امام حنیفہ کے پاس کہ یہ کیا ماجرا ہے, تم انہیں کہتے ہو یہ قسمیں کھائے ہوئے ہیں, تم کہتے ہیں کھاؤ پیو. امام حنیفہ نے کہا ہاں مجھے تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ انہیں کھانا ان کی کوئی قسم نہیں. امام سفیان ثوری نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بلاؤ دونوں کو. دونوں کو بلایا گیا, پوچھا کیا ہوا تھا. شوہر نے کہا کہ اصل میں جھگڑا ہو گیا اور بس ہم غصے سے بے قابو ہو گئے اور میں نے قسم کھا لی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے نہیں کرے گی. امام حنیفہ نے کہا پھر کیا ہوا, کہا پھر اس نے بھی قسم کھا لی. تو امام حنیفہ نے کہا لیکن تم نے قسم یہ کھائی تھی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی. فوراً ہی تمہاری بیوی نے تم سے بات کی اور تمہیں مخاطب کیا اور مخاطب کر کے قسم کھائی, تو قسم تو ختم ہو گئی تمہاری بات. تو اب یہ ذرا سے ایک توجہ کا مسئلہ تھا جو امام سفیان ثوری کی نہیں جا سکی اور امام حنیفہ کی چلی گئی, اور پھر امام سفیان ثوری کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے انسانوں کی دنیا. اور اسی لیے یہ جو ایجادات ہیں, انکشافات ہیں, تھیوریز ہیں, یہ اسی طرح سے ایک شخص کے خیال اچانک آتا ہے, ایک دم سے اس ذہن میں ایک رو دوڑ جاتی ہے. تو اس طرح یہ انسانیت کی زندگیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو روز دیکھتے تھے, یہ جتنے بہت سارے علاج دریافت ہوئے ہیں, روز دیکھتے تھے کہ وہ چوہا اس طرح جاتا ہے امرود کے پتوں کو لیتا ہے, اچانک ایک دن اس سے طاعون کا علاج دریافت ہو گیا. تو یہ روز مرہ کے مشاہدات میں ہمارے ہے کہ ہم ایک چیز کو ایک وقت میں خاص طرح سے دیکھتے ہیں اور اس سے اچانک وہ نتائج نظر آنے لگتے ہیں جو ویسے دیکھے ہی نہیں تھے, اور پھر اس وقت خیال ہوتا ہے کہ پہلے بالکل ہی ہم. یہ اسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوچار کرایا, لیکن اس کا ایک پھر خاص پس منظر بھی ہے کہ اس پوری قوم کا معاملہ یہ تھا کہ چاروں طرف کوئی سورج کو پکارتا تھا, کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا, کوئی خاص ستارے سے منتیں مانتا تھا, اور یہ سب ان کے گویا خدا تھے نعوذ باللہ. تو گویا اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا متوجہ ہوئے کہ اچھا دیکھوں یہ سورج, دیکھوں اس چاند کو. تو اس پہلو سے یہ انسانوں کی دنیا میں اس طرح تو یوں ایسا نہیں کہ ایک دم اچانک نظر آئے, انسانوں کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارہ. انی وجہت وجہی للذی, میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا, کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے, میرے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے, اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو, بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے, بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا, جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا.
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں, حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی, اور وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی, اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس راہ یاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل, یسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی علیہ الصلاۃ والسلام. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا, انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب اور حکم و نبوت عطا کی تھی, اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے.
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا علیہ السلام، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. یہ مشرکین جب نبوت کا اعلان ہوا تو وہاں پر اہل کتاب یہودی موجود تھے، تو ان سے پوچھتے تھے کہ اس طرح کا دعویٰ ہوا ہے، تو وہ یہ کہلواتے، ان کے ذریعے پھر سوال جواب کرواتے تھے. اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے. بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَى، یہ مکہ کو ام القرا، بستیوں کا مرکز. اور اگر ہم ویسے نقشے پر اگر دیکھیں تو جو امت مسلمہ ہے، نقشے میں گرین گرین کر کے بعض نقشے ایسے ہیں جہاں مسلمان آبادی کے لحاظ سے کلرنگ کی گئی ہے، تو اس میں گرین جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں اکثریت، بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے. نقشے میں اگر آپ دیکھیں وہ تقریباً دنیا کا وسط ہے. اسی طرح یہ مکہ مکرمہ یہ دنیا کے تقریباً وسط میں ہے، تو گویا اس کے چاروں طرف اور پھر چاروں طرف، تو اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درا حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن سے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کرتے تھے. کس طرح انسان موت کے بعد تنہا اور اکیلا ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کی جائیداد، مال و مکان ایک دم سے دوسروں کا ہو گیا، وراثت وارثوں کا ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ دیر تک یہ اعزا اور اقربا ساتھ رہتے ہیں، وہ ساتھ چلتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں وہی لوگ ہوتے ہیں گویا جو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑی کم مٹی پڑی ہے، یہ جگہ بھی گویا بند کر دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال و دولت پہلے قدم پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے قدم پر اس کے اعزا اور رشتہ دار وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب قبر میں تنہا انسان ہوتا ہے، اکیلا قبر میں جمع ڈال کے سب چلے جاتے ہیں، قبر میں چھوڑ کے تنہا چلے گئے سارے. ذرا سی دیر میں دنیا کو کیا ہو گیا کہ ذرا سی دیر میں آوا بدل جاتا ہے، ساری کیفیت ابھی کچھ دیر پہلے تک آگے پیچھے دائیں بائیں انسان کے ساتھ، اور پھر قبر میں چھوڑ کے تنہا چلے گئے سارے، سب چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں رہتا، اکیلا انسان رہتا ہے اور کچھ بھی قبر میں نہیں لے جا سکتا. وہ جو ایک کسی کے بارے میں مشہور ہے، بڑے بادشاہ کے بارے میں، سکندر اعظم کے بارے میں، کہ جب وہ موت کا وقت آیا تو اس نے کہا جب میرا جنازہ لے جانے لگو تو ہاتھ میرا قبر سے باہر، ہاتھ میرا کفن سے باہر نکال دینا. گویا وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ آخر کار جب جہاں سے گیا ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا، کچھ نہیں لے جا سکا. لیکن نہیں، نیک اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے، اچھی سیرت اس کے ساتھ جائے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھے اعمال ہوں، نیک سیرت ہو تو قبر کھول دی جاتی ہے، اور اگر بد اعمال ہوں تو قبر بھیجتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی ایک دوسرے میں گھسا کر سمجھایا، بتایا کہ پتلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جائیں گی، وہ قبر بھی کہے گی کہ تم میرے اندر کیوں آ گئے، وہ زمین بھی تنگ ہوگی. تو جیسا ہم نے پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زام رکھتے تھے.
ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون
دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو ویسے یہ جو بیج سے جو وہ جو کلہ پھوٹتا ہے کمال ہے یعنی زمین کے اندر بیج پڑا ہوتا ہے بعض بیج تو بہت نیچے ہوتے ہیں اور وہ جو کلہ پھوٹتا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ وہ بس اس کو ذرا کوئی چیز ٹچ ہو جائے فوراً وہ ٹوٹ جاتا ہے بالکل باری کے تنکے کی طرح تازہ تازہ ہرا ہرا لیکن ایک طرف وہ اتنا نازک اور دوسری طرف اس قدر طاقت اس میں ہوتی ہے کہ زمین کو چیرتا ہوا وہ اوپر نکل آتا ہے کون یہ کروا دیتا ہے اس نازک سے کلے وہ نازک سی چیز جو بیج کے اندر سے نمودار ہو رہی ہے جس کو کوئی بالکل ہلکی سی اگر کوئی چیز ٹچ ہو جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن زمین کو پھاڑتا ہوا اور چیرتا ہوا وہ نکل کے آ جاتا ہے کون یہ کرا لیتا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ساروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ہر ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان سے سہ بر سہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھولوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کمال ہے ویسے ایک ہی زمین ہوتی ہے ایک ہی پانی پڑتا ہے ایک ہی کھاد پڑتی ہے ایک پودے کے پھل کا ایک طرح مزہ ہوتا ہے دوسرے پودے کے پھل کا دوسرا مزہ کون یہ کرتا ہے ذرا غور کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی حالانکہ وہ اللہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں.
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
وہ تو آسمان اور زمین کا موجب ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہے ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ, ہر چیز کا خالق, لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان کی زبان بند ہوتی ہے, صرف نگاہیں بیچارگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے یا نگاہیں صرف گفتگو کر رہی ہوتی ہیں. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن تمہاری بے کسی مجبوری جو نگاہوں سے آنکھوں سے ٹپکی پڑتی ہے وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھائے ہو. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. یہاں پھر وہ کیفیت کہ بس کوئی چیز ایسی ہو کہ یہ سب ایمان لے. اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ سب ایک چھڑی کے ذریعے ایک اشارے میں سب ٹھیک ہو جاتا, لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں. اس لیے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اے مسلمانوں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لوگوں کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یعنی جذبات میں اور غصے میں آ کر بعض اوقات لوگ اس طرح دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا شاید کہنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خواہش ہوتی تھی کہ کچھ معجزہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں۔ پچھلے لوگوں پر نشانیاں آئی تو تھیں، صالح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، اس سے بڑھ کے نشانی کوئی ہو سکتی تھی؟ پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ساری نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائن باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردادیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے نبی، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. یہاں پر ایک اہم بات آئی ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اس سے پہلے کہا گیا کہ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں. تو اگر اکثریت کہہ دے تو کیا فرامین بدل جائیں گے؟ اکثریت کہہ دے تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اختیار کسی جمہوریت اکثریت کو نہیں ہے. یہ ہے وہ نصوص جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ساری پارلیمنٹ کیا ساری اقوام متحدہ مل کے اگر پاس کر لے، یہ دنیا میں 250 کے قریب اسلامی ممالک جو ہیں ان کی جنرل اسمبلی سب مل کے متفقہ طور پہ طے کر لے کہ آج سے یہ چیز قرآن کی نعوذ باللہ شراب حلال ہو گئی، تو نہیں ہو سکتی. پھر یہ اکثریت کتنے دائرے میں کام کر سکتی ہے؟ اس اکثریت کا دائرہ اختیار بس اتنا ہے اس کے فیصلوں کا کہ شراب تو نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اور مشروب ہو. کوئی اور مشروب میں اکثریت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا روح افزا پلایا جائے یا نورس پلایا جائے. اس میں جو اکثریت کی رائے ہو وہ تو ہو سکتا ہے، یعنی مباح چیزوں میں. لیکن جو چیزیں لا مبدل لکلماتہ، اللہ نے جو چیزیں طے کر دی ہیں اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے یہ اکثریت کی بنیاد پر، اکثریت کا تو جو حال ہوتا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے، تو اس لیے اکثریت کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا. حق بجائے خود حق ہے چاہے اس کو کوئی نہ جانتا ہو اور کوئی نہ مانتا ہو، اور باطل بجائے خود باطل ہے خواہ وہ ساری دنیا میں چھایا ہوا. اس یہ پیمانے نہیں بنیں گے حق اور باطل کے کہ کہاں لوگ زیادہ آ گئے ہیں اور کہاں لوگ کم ہیں. اگر یہ پیمانے بن جائیں تو پتہ نہیں کتنے نبی تھے جو نعوذ باللہ ناحق شمار ہوں گے کہ اکثریت نہیں مل سکتی انہیں، اور کتنے ہی شیطان تھے جو کہ حق پہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے. تو اس لیے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ یہ مشرکین وہاں کرتے تھے، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی تفصیل وہ پہلے تمہیں بتا چکا ہے، سورہ نحل میں جو مکہ ہی میں نازل ہوئی تھی. وَإِنَّكَ اور بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی یہ جو کافرانہ اعمال ہیں، خوشنمائی اور لذت اور مزہ تو اس میں بھی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن دلوں کا مزہ اور دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے. ان دونوں چیزوں میں، یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھیں اس میں جو حلاوت مٹھاس سکون ملتا ہے وہ آدمی خود جانتا ہے، اور کوئی نشاگر کر لے اس سے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کو نقصان پہنچتا ہے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، لیکن ایک اذیت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت ان اعمال کی ہے کہ جو دنیا میں بظاہر بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتے چلے جاتے ہیں، بے چینی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بے اطمینانی میں اضافہ کرتے، بظاہر وہ بڑے خوشنما دکھائی دیتے ہیں۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے پاس ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی آدمی اوپر اٹھتا ہے تو آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے، گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے، یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔
یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على منتكم عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
اس موقع پر آخرت میں اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے وربک الغنی ذو الرحمہ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے اے نبی کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بظام خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے سا ما یحکمون کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے یہ تو لگتا ہے آج کے لیے ہے، کیفیت تو یہ آج بھی ہے کہ اولاد کو قتل کر کے دنیا سمجھتی ہے خوشحالی آ جائے گی اور سکون اور چین آ جائے گا، تو اس کی بہت سارے طریقے نکال لیے ہیں قتل اولاد کے جدید طریقے، اور یہ جو عیسائیت باقی بچی خوشی رہ گئی ہے اس کے یہاں بھی ویسے یہ ناجائز ہے کہ ابورشن کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ابورشن کی نوبت کیوں آئی اس کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتے، لیکن وہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ابورشن اور اس طرح اولاد کا قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس پیمانے پہ ہو رہا ہے، جتنے بڑے پیمانے پر آج کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، پہلے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اور اسی طرح سے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کے نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، ان قریب اللہ ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ یہ وہاں کے مشرکین میں مختلف جو رسومات اور یہ قبی رسمیں چلی آ رہی تھیں اس کا تذکرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرایا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آٹھ نر و مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم ہے اور دو بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دیتا۔ یہ ان کے ہاں رسمیں چلی آ رہی تھیں، کسی کہیں کہتے یہ نر جو بکرا ہے وہ حرام ہے، اور کہیں کہتے یہ اونٹنی حرام ہے۔ مختلف طرح کی چیزیں اس طرح رائج تھیں، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے رب کا مزہ، آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندی عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ یعنی پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کا بڑا مقام ہے جو قرآن اور سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کی بنیاد پہ۔ کوئی سزا دینی ہو، کوئی مارکہ حق و باطل کا درپیش ہو، کسی نے ارتداد کیا ہو، کوئی بغاوت کر رہا ہو، کہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اسی لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو اس جگہ اس سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ کچھ ہدایات دی ہیں اور بہت سارے اعمال کو گنایا ہے۔
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔
اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم پر تو کوئی کتاب نہیں ہے، یہ عیسائیوں پر ہے، یہ یہودیوں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ گویا ان کے یہ جو احساس اور ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس رو گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ دے گا پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، فرقہ فرقہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جو لوگ ٹکڑوں میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے، کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے دین کو، دین والے ہیں یہ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ پیمانے اس کے کم از کم ہیں کہ ایک نیکی کر کے آؤ 10 کر کے لکھیں گے، اور ایک بدی لے کر آؤ ایک ہی لکھی جائے گی۔ اور احادیث میں اور بھی تفصیل ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کی لکھ لیتا ہے، ابھی کی نہیں ہے نیکی، ارادے کا لکھ لیا، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو کم از کم 10 تو لکھا ہی جاتا ہے، اور اس روزے میں 70 گنا ہے، اور 70 کا 700 گنا ہے، یعنی یہ اس کے پیمانے ہیں۔ جبکہ بدی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک بدی ایک ہی لکھی جائے گی۔ وَمَن جَا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ پیمانے اس نے بنائے ہوں تو کیسی کھوٹی قسمت ہے، کیسی پھوٹی قسمت ہوگی کہ یہ پیمانے جو اس کے رب رحمان کتب علی نفسہ الرحمہ، جس نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے، ایک نیکی کے 10 دوں گا کم از کم، اور بدی کا بدلہ ایک ہی ہوگا، پھر بھی اگر کوئی جہنم میں چلا جائے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے مجھے بالیقین سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ کس قدر اعتماد والی بات! قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ یہ اعتماد ہمارے اندر ہے؟ حالات چاروں طرف بتا رہے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، انسانیت کے درد اور دکھوں کا مداوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے بندہ مومن کے تو یہ دل سے اٹھنے والی، اندر سے اور روح کی پکار ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی یہ کہے کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ اس کو یکسو نہ ہو، پھر وہ ادھر ادھر منہ مارے، پھر وہ ادھر ادھر کی پیرویاں اختیار کرے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام راستے میں عبودیت، میرا جینا اور میرا ملنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں اس اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر تاج جھکانے والوں میں میں ہوں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ولا تزرو وازرتم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ولا تزرو وازرتم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت کا تذکرہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے حوالے سے راتوں کو چکر لگاتے تھے۔ ایک رات اسی طرح گھوم رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے دیکھا آگ جل رہی ہے، خاندان موجود ہے، ماں موجود ہے، بچے موجود ہیں، اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، پوچھا ماں سے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ ان کی ماں نے کہا کہ بھوک سے رو رہے ہیں، بھوکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو تم نے آگ جلائی ہوئی ہے، ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا کھلاؤ اور پکاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی یہ میں نے کھانا پکانے کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ آگ جلائی ہے اور ہنڈیا، یہ تو میں نے بچوں کو بہلانے کا سامان کیا ہے، اس لیے میں بچوں کو کہہ رہی ہوں ابھی کھانا پکتا ہے، یہ آگ جلا لی ہے، میں نے اس میں کچھ کنکر پتھر پانی ڈال دیا ہے اور بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ ابھی پکنے والا ہے، یہ بھی دن بھر کے تھکے ہارے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہ تھکن ان کو سلا دے گی، نیند آ جائے گی ان کی، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس وقت تو ہمارے پاس کھانا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس عورت سے کہا یہاں ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک حکومت ہے، تم نے ان کو کہا نہیں کہ تمہارے بچے بھوکے ہیں اور تمہیں کھانا چاہیے۔ لیکن وہ عورت بھی اس دین کو خوب جانتی تھی، کہنے لگی اچھا مجھے عمر کو جا کے اطلاع کرنا پڑے گی کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، مجھے رپورٹ کرنی پڑے گی کہ میرے ہاں کھانا نہیں ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ اور پھر اس عورت نے ایک سخت بات کہی، اس نے کہا کہ عمر کو خود خبر رکھنی چاہیے کہ میرے بچے بھوکے، عمر کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ کیوں ہمارے اوپر سربراہ بنا ہوا ہے، پہچان نہیں رہی تھی وہ کہ میں بات کس سے کر رہی ہوں۔ اور حضرت عمر کا حال یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ عمر کو کوئی اعلان ہوگا، عمر کو کوئی وحی آئے گی کہ پتہ چلے کہ تیرے یہاں کھانا نہیں ہے۔ عمر نے اس عورت کے اس جملے کو پکڑ لیا کہ عمر کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہاں بچے بھوکے ہیں، عمر کو کیوں خبر نہیں تھی کہ بچے اس کے بھوکے رو رہے ہیں۔ یہ جملہ دہراتے جاتے تھے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اپنے بیت المال اور اسٹور روم پہنچے اور کھانا ایک نکال کر ایک بوری میں جمع کرنے لگے، چاول اور جو بھی کچھ تھا، بوری بن گئی تو اس کو اٹھانے لگے۔ ان کے ساتھی حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ امیر المومنین یہ بوجھ یہ آپ اٹھائیں گے، یہ میں اٹھا لیتا ہوں، میں اٹھا کے لے جاؤں گا، آپ کہاں یہ رحمت کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیفیت ہی کچھ اور، کہنے لگے کہ ابھی بچوں کو بلکتا ہوا اور روتا ہوا میں دیکھ کر آیا ہوں، میں اس حکومت کا سربراہ ہوں، کل آخرت میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا، آخرت کا بوجھ مجھے اٹھانا ہوگا، کل آخرت میں وہ بوجھ تم اٹھا سکو گے، میری کچھ مدد کر سکو گے۔ ولا تذرو وازرتم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے، اٹھاؤ اور میرے کاندھے پہ ڈالو. وہ بوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاندھے پر رکھی. جلدی جلدی چلتے ہوئے اس عورت کے گھر جھوپڑی جو بھی تھی وہاں پہنچے اور خود ہی پھر کھانا پکانے لگے اور پھونکے مارتے جاتے تھے کہ آگ ذرا تیز بھڑکے اور کھانا جلدی پکے. اور وہ عورت بھی یہ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ کاش ایسا ہوتا کہ عمر کی بجائے تم سربراہ مملکت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تم دربار خلافت میں آؤ گی تو انہی کو پاؤ گی, یہی خلیفہ وقت. وہ عورت ایک دم سے پھر پریشان ہو گئی کہ میں نے تو ان سے بڑی سخت باتیں کہی. اور حضرت عمر نے انہیں کہا کہ نہیں, ٹھیک سے بیٹھو. اور خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ پھونکے مار رہے تھے, دھواں ان کی داڑھی میں, ان کے بالوں میں, ان کے چہرے پر, اور ان کو یہ فکر نہیں تھی میری پرسنالٹی کا کیا بنے گا. فکر تھی تو یہ کہ ولا تذرو وازرتم وزر اخرا, یہ بوجھ مجھے اٹھانا پڑے. کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا, اور کھلانے کے بعد پھر ان کے ساتھ پھر بچے خوش ہو گئے, کھیلنے لگے. کچھ دیر پہلے رو رہے تھے پھر کھیلنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے کہا چلیں وہاں سے. تھوڑی دور جا کر پھر کھڑے ہو گئے. پھر ان کے ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین, اب بچوں نے کھانا کھا لیا ہے, ہنس بول رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ. کہنے لگے نہیں, یہ وہ وقت ہے کہ سارے بچے اپنے ماؤں کی پہلوؤں میں سو رہے ہیں, نیند کے مزے لے رہے ہیں. یہ میری وجہ سے یہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے, رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, اور اب میں اس وقت جاؤں گا جب ان کو سوتا ہوا نہ دیکھوں. کھڑے رہے وہاں. جب بچے سونے کے لیے لیٹ گئے تب وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. کیا چیز ہے صرف یہ تصور, ولا تذرو وازرتم وزر اخرا, بچوں کو سکھ دینے والا, خواتین کی حفاظت کرنے والا, بوڑھوں کا سہارا. ولا تذرو وازرتم وزر اخرا, یہ جو آخرت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات کی چیز ہے, یہ دنیا کو سنوارنے کے لیے. دنیا اس کے نتیجے میں جنت بن جاتی ہے, سکھ اور چین کا سامان بن جاتی ہے. اور اس عقیدے اور اس تصور کو نکال دیا جائے اور سمجھا جائے دنیا جنت ہے, جہنم ہے. روز نماز میں, فجر میں ادھر ادھر لوگ کہتے ہیں یہ چوری ہو گئی, وہ ڈاکہ پڑ گیا, اس کے گھر سے لے گئے, اس کے یہاں سے, کیا کمی ہے. وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ خیال کرتے ہوں کہ کل آخرت میں یہ سارا بوجھ ہمیں اٹھانا ہوگا. ولا تذرو وازرتم وزر اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا, اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے, تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیے ہیں, تو یہ اس لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کی, کسی کو اگر غریب بنایا ہے تو اس کو غربت کی آزمائش ہے, کسی کو اگر امیر کریا ہے تو اس کی امیری کی آزمائش ہے, کسی کے پاس کم ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود صبر کرے, اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو اپنے زیادہ ہونے پر شکر کرے. ہر ایک کی آزمائشیں مختلف ہیں, تو اس لیے کوئی چیز بے سبب و بے حکمت نہیں ہے. تو اس لیے اس چکر میں نہ پڑو کہ اس کو زیادہ دیا, اس کو مجھے کم دیا, اور اس کا زیادہ درجہ ہے اور میرا کم درجہ ہے. یہ سب آزمائش کی نوعیتیں ہیں, اپنی فکر کرو گویا. اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے ہیں, تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم,
مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا ہے اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ معاف فرما دے. اے اللہ پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو اللہ تو معاف فرما دے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جانا ہے، اے اللہ اس میں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق. ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کی طاقت دے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہمیں حوصلہ دے. اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں طاقت دے. یا اللہ ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اس کی ہمیں ہمت صلاحیت اور طاقت دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے. یا اللہ یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں تیرے لیے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کو بس تو جانتا ہے. تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبولیت کا درجہ دے، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. یا اللہ یہ روزے یہ نمازیں یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اے اللہ تو ان کو معاف کر، ان کو درگزر کر دے، اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر. یا اللہ امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے. یا اللہ امت کو عروج کے راستے پر چلا دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر، فتح اور غلبہ نصیب کر. اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے اپنی نعمتوں سے سرفراز ہونا، اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه برحمتك.
visit tazkir.org